ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। आप एक एनजीओ के सरबराह हैं, इसके बारे में क्या समझते हैं?
मेरी राय भी यही है कि आम लोगों को में असलाह की फरामानी नहीं होनी चाहिए, और वायलेंस पे जो हक है वो सिर्फ रियासत का होना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोगों में असलाह बांटने लगें तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक दूसरा अफगानिस्तान बन सकता है। इससे माशरे में जो क्राइम्स हैं, जराइम हैं, इन इनमें इजाफा हो सकता है, और इससे लोगों की जानें महफूज नहीं बल्कि गैर महफूज हो जाएंगी।
जी, इस वक्त हमें दिफाई तजयाकार ब्रिगेडियर महमूद शाह ने ज्वाइन किया है। वो पेशावर में होते हैं और फाटा के सिक्योरिटी चीफ रहे हैं। ब्रिगेडियर महमूद शाह, आपको खुशामदीद।
बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।
ये बताइए, ये जो हॉलनाक वाकया कल का हुआ है, इसके बाद आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकौल उनके कुछ सेल फोन के रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिससे कुछ एक पिक्चर लोगों के सामने आ रहा है कि ये हमलावर कौन थे, कहाँ से हमला किया, इनके ताने बाने किससे मिलते हैं, आपकी क्या इतलात हैं?
ये बिल्कुल दरअसल जो ऑपरेशन जब दर्ज वो दूसरे ऑपरेशन हुए हैं, ये दहशत गर्द जो भाग सके हैं वो जाके उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ जो प्रोविंसेस हैं नंगरहार और ऊपर कुनर, उसमें उन्होंने पनाह दी हुई है, और वहाँ पर अफगान गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी नहीं है और शायद जरूरी नहीं है कि उनको वहाँ से निकाल सके या उनको कानून के तहत जो है उन पर पाबंदी रखे, तो वो जो है इसी तरह पाकिस्तान में हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दो वाकयात थे, जो स्कूल पे हमला था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने कोई कम्युनिकेशन प्रसद करके और वो जो जो भी चीजें थी वो अफगान गवर्नमेंट के साथ शेयर की थी, और इस हमले भी कम्युनिकेशन जो है अफगान गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की है, और वहाँ पर यूएस फोर्सेस के जो कमांडर है जनरल कैम्बल, उनके साथ भी शेयर की है।
जी, बिल्कुल, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बताया जाता है कि डेवोस में एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से मदद मांगी है। आगे चलकर हम अफ़गान भी तजयाकारों को भी लेकर आएंगे इसमें। लेकिन अरशद हारून, आप की क्या तज्ज़िया क्या है कि ये जो वाक़या हुआ, आप जानते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या इतना हौलनाक था, उसके बाद ज़र्बे अज़्ब जो है उसमें और ज़्यादा एक इजाफा हुआ, फ़ौज का अज़म बढ़ गया। इस वक्त आप देखते हैं कि ये कोताही कहाँ से हुई है? क्या आप समझते हैं खुफिया मालूमात में कोताही हुई, सरकार केपी की जो सरकार है, पीटीआई की हुकूमत, उनकी तरफ से हुई? कहाँ कहाँ जो है ये हुआ जिसकी वजह से इतना हौलनाक वाक़या हुआ?
देखिए, इस पे मैं पहले भी मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। सबसे पहले जो हमें सोचना होगा, ये सोचना होगा कि नेशनल एक्शन प्लान पे जो 16 दिसंबर के सामने है कि फौरन बाद बनाया गया था और जिस पे तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पे अमल दरामत करने का कहा था और वादा किया था आवाम के साथ, उस नेशनल एक्शन प्लान के कितने नुकात पे आज तक अमल दरामद हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और नेक्टा का जो इदारा था वो एक कलीदी हैसियत रखता था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो है दोनों हुकूमतें कसूरवार हैं, पीटीआई की हुकूमत भी और फेडरल गवर्नमेंट भी। इसमें कोई शक नहीं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है वो इस वक्त यतीम पड़ा हुआ है, उसको ऑन सियासी तौर पे उसको ऑन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो सबसे बड़े बड़ी जो कोताही हमसे हो रही है और होती जा रही है वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद न करना है। क्योंकि फौज को छोड़ दी जाए तो और पॉलिटिकल सियासी उसकी ओनरशिप ना हो तो वो काम नहीं करेगी।
जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर महमूद शाह, इसी हवाले से आप हमें कुछ बताएं। फौज ने तो बहुत ही ज़्यादा काम किया है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि अब जो दीगर इंतज़ामी मामलात हैं और जो कोताही हो रही है, इसके हवाले से क्या सोचा जा रहा है ऊपर की सतह पर?
दरअसल मेरे ख्याल में जो मौजूदा वाकया हुआ है इससे उसकी तरफ पेशकदमी होगी और ये कई अच्छे से हम देख रहे हैं और इसके बाद भी होती है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के जितने भी नुकात हैं जो फौजी फौजी नुकात के अलावा हैं और वो मतलब है कि फौजी के फौज वाले की शायद दो तीन नुकात हैं, एक ऑपरेशन रिजर्व का और दूसरा जो है फौजी कोर्ट का और इस तरह शायद कुछ और भी, तो उसके ऊपर तो काफी प्रोग्रेस है और लोग जो है उससे खुश हैं और आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी काफी हद तक कम हो गई है, लोग जो है वो अपने आप को महफूज समझने लगे हैं, लेकिन इसके जो जितने भी गेंस हैं या जो कुछ हासिल किया गया है उसको परमानेंट बनाने के लिए, मुस्तकिल बनाने के लिए जो नेशनल एक्शन पॉइंट प्लान के बाकी नुकात है जिसका ज्यादा ताल्लुक जो है वो सियासी क्यादत से है, वो सोसाइटी को सुधारने की बात है। उसमें काफी सारे ऐसे नुकात है जो कि काफी गौर के बाद शामिल किए गए हैं, उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है या कोई पेशकदमी उसके ऊपर नहीं है और हुकूमत एक तरह से शायद डरती है। दूसरी तरफ शायद जैसे होता है कि अपना टाइम गुजारती है और इससे जो है मैं समझता हूँ कि जो एक्चुअली जो हमने कुछ हासिल किया है वो जो है वो गेम्स खत्म हो जाएंगे अगर हमने इनके ऊपर, ये जो पॉइंट्स है इनके ऊपर आगे नहीं बढ़े। और मेरे ख्याल में अभी जो है ये सियासी हुकूमत के ऊपर ये दबाव आएगा कि वो इस बारे में कोई प्रोग्रेस दिखाएं।
जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें। हम कुछ नए कॉलर्स की तरफ चलते हैं और उनकी भी राय लेते हैं। लकी मरवत से हमें कॉल किया है रईस खान ने। रईस खान, लकी मरवत से।
हाँ, मेरा मैडम या मैडम, मेरा प्रिविलेज ये सवाल है कि हम जो है ना इंतजार करते हैं कि वहां से दर्शन अपने आप को बचाएं, और मतलब ये क्वेटा में जो कुछ हो रहा है, वहां पे पिशावर में जो कुछ हो रहा है। बात ये है कि अंग्रेजी का एक मकूला है कि एग्रेशन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। अब ये क्लियर है, ब्रिगेडियर साहब को भी पता है कि ये अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर से ये लोग दहशतगर्द चले गए, अब या तो क्लियर कट अफगान गो और वहाँ पे अमेरिकन जो मतलब फोर्स के हेड बैठे हुए हैं उनसे क्लियर करें, कि या तो आप खुद जो है ना उनको, इन लोगों को जो अरेस्ट करते हैं या इनका सफाया करें, और अगर वो नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ हमारी आर्मी केपेबल है कि वहां पे जाके इनको जो है ना
अच्छा
जी वो सबक सिखा सकते हैं।
अच्छा
तो मेरा
बहुत
तो ये
शुक्रिया
है कि
आपके कॉल करने का। एक दिलचस्प नुक्ता आपने उठाया। हमें कॉल किया है मियाँ वाली से मुरीद खान ने। जी जनाब, कहिए मुरीद खान।
सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त क्या याद कर रहा हूँ मैं। हेलो,
जी
सलाम
जी
वालेकुम
कहिए।
जनाब।
जी, वालेकुम सलाम, कहिए
हेलो,
कहिए कहिए।
मैं अर्ज करना चाहता हूँ जनाब, ये दहशतगर्दी की जंग में सूबाई हुकूमत ने उसको सीरियस नहीं लिया, जिस तरह आर्मी कर रही है ना, इस तरह सूबाई हुकूमत को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। और अगर असाध्या के पास हथियार हो कुछ अरसे के लिए, जब तक ये दहशतगर्दी की जंग चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, ये रिटायर फौजी और प्रिजनर लोग जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाए, उनको भी इस जंग में शामिल किया जाए। वो घर बैठे तमाशा देख रहे हैं, अफसोस के हाथ मर रहे हैं, भी हमें भी कोई कोई हथियार दिए जाए, हमें
बहुत
भी
शुक्रिया
हमें
आपके
भी
कॉल
शामिल
करने
किया
का,
जाए
बहुत
जंग में।
शुक्रिया। और हमें कॉल किया है कोहाट से खान अकबर आफरीदी ने। जी खान अकबर आफरीदी, نوشیرا سے اسفندیار نے کال کیا ہے نوشیرا سے. اسفندیار نوشیرا سے. اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اس وقت ہم ایک مختصر آئی ڈی بریک کی طرف جاتے ہیں. جی اور بتا رہے ہیں پروڈیوسر کی متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے. متین سلیمانی جی. متین سلیمانی کہیے.
میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ فاٹا کی چیف سیکرٹری تھے تو آپ ہی نے ملکوں کی نے ان کو نے بہت مضبوط کیا تھا, اور ابھی بھی آپ کہہ رہی ہے کہ پرانا سسٹم بہت اچھا ہے اور آج کے لوگوں کو آنا چاہیے. آپ ایک فوجی ہو کے اور ایک پختون ہو کے آپ نے فاٹا کے لیے کیا کیا ہے, اس لیے آج ہم آگ میں جل رہی ہے اور آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کسی کو لگ بن جاتے ہیں آپ اور کبھی نہیں ہے مذہبی بن جاتی ہے. آپ نے کیا کام کیا ہے؟
اچھا شکریہ شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس وقت ہم ایک مختصر بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب سے یہ سوال کریں گے. آئیے ایک بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بریگیڈیئر محمود شاہ, کچھ سوالات آپ نے سنے کچھ. جی ظاہر ہے ہم کسی جو کالر ہیں ان کی تو نمائندگی نہیں کرتے, لیکن اگر آپ پسند کریں ان کو جواب دینا. جی
جی بالکل. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے یہ جو آخری کالر تھا وہ کوئی ذاتی طور پہ شاید بہت بے خبر ہے, اور جو اس کا پوائنٹ تھا وہ ذاتی تھا. میں جب تھا اور میں ذاتی چیزوں پہ کلیریفیکیشن نہیں دیتا ہوں, لیکن میں تھا تو اپنے خیال میں ایک مجھے یاد کیا جاتا ہے کہ میں نے وہاں پر چینج کے لیے بدلی کے لیے ایک نظام سجیسٹ کیا اور اس کو شروع کیا, اور وہی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ آج ہے قبائلی علاقوں کو جانے کے لیے, اور اس کے اوپر میں بات چیت کرتا رہتا ہوں, اور وہ سب سیکرٹ جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کو نہیں کیا. بہر صورت یہ شاید بے خبر ہیں, اور قبائلی بھائی جو ہے وہ مجھے پسند ہے, اور وہ کافی ابھی بھی عزت سے ملتے ہیں صرف اس وجہ سے. ایک نظام کو میں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی, اور وہ تبدیلی ہوتی اگر حکومت جو ہے اس کے پیچھے نہ ہٹتی اور وہ بدلی نہ کرتی. جو ہماری حکومتیں ہیں یہ دراصل جب تک آپ یہ قبائلی علاقے کو چینج نہیں کریں گے, یہ جو ایکچولی یہی علاقہ ہے جہاں دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے, اور یہی ایک کمزوری ہے جہاں اس کو کنٹرول نہیں پا رہے ہیں. اوور آل دہشت گردی کی جو بات ہے پاکستان میں کرنا چاہیے تھا, فوجی لحاظ سے طاقت ہے ان کے پاس, تو انہوں نے ان کو اپنے علاقوں سے باہر نکال دیا, اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آج دنیا میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں عراق میں شام میں یا کہیں اور, دہشت گردی جو ہے ان کے سامنے شاید جو امریکہ کی طاقت ہے یا پورے یورپین ممالک کی طاقت ہے اس کے باوجود وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے, اور شاید پاکستان ایک ملک ہے جو کامیابی حاصل کر رہا ہے. اس میں ضروری یہ ہے کہ جو کامیابی حاصل کی گئی ہے, جو پہلے سوال میں نے کہا اس پہ کنسلیڈیشن ہو, اس کو بنیاد بنا کر اس کو مضبوط بنایا جائے. یہ باقی چیزیں ہیں سیاسی اور سوسائٹی کو اور انٹیگریٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں بھی سیکشن جو بھی سکاجی پلان ہے اس میں سوال اس میں اس کے حل موجود ہیں کہ سوسائٹی کو اور مضبوط کیا جائے اور جتنے ہم اس کو مضبوط کرتے جائیں گے اتنی ہی دہشت گردی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اس میں کچھ انتظامی اقدامات بھی ہیں, کچھ کا ہمارے تعلیم سے تعلق ہے, کچھ کا ہمارے جو موجودہ مدرسہ نظام ہے, مسجدیں ہیں, اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر انٹیلیجنس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. ایک جو پوائنٹ لوگ بات کرتے ہیں نیٹا کے بارے میں, اس کی ہماری قیادت کے دماغ میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ ہے کہ ایکچولی ہماری ضرورت ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں ان کو وہاں پر ڈسکس کیا جائے, اس کا فورم موجود ہو, اس کے اوپر سوچ موجود ہو. ہماری فوج جو ہے وہ بہت اچھی ٹرین ہے اور وہاں پر سوچ وچار بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کے کئی اقدامات بھی لگتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی وہ بناتے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ فورن پالیسی وہ بناتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سویلین سیکٹر میں کوئی فارمل ادارہ اس قسم کی ایجوکیشن جو نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھتی ہے وہ موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونا چاہیے. یہ نیکٹا بنایا گیا ہے, یہ بھی پولیس آفیسر گریڈ 22 اس کو کوئی پاور دینے کو تیار نہیں, اور اگر وہ ہو تو ایکچولی تو ساری چیزیں آنی چاہیے پرائم منسٹر ہاؤس سے.
جی جی, اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد امید ہے کہ کوئی پیش قدمی ہوگی اس سلسلے میں. ہم آئندہ بھی آپ کو اسی موضوع پہ لیں گے, لیکن اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے فاٹا میں سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ. اور ہم اس وقت افغانستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے ایک سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی زبیر بابک ارخیل نے. زبیر بابک, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیے کہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے چارسدہ میں, آپ کے علم میں ہے باچا خان یونیورسٹی پر یہ ایک ہولناک واقعہ ہوا, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے, افغانستان میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی, یہ تو ایک غیر معمولی واقعہ تھا, اور جو ایک ایجوکیشنل سینٹر ہو یا پھر باچا خان یونیورسٹی جو ہے, تو افغانستان میں اس خبر کو سن کر لوگ بہت مایوس ہو گئے تھے کل کے بھائی یہ واقعہ ہوا ہے, حملہ ہوا ہے, اور یہ ایک ایجوکیشنل سینٹر ہے, یہ یونیورسٹی, اور میرے خیال میں باچا خان کا نام جو ہے وہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کرتے ہیں, حملے یا تشدد کرتے ہیں, کیونکہ باچا خان خود ہی نے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا اور امن کا پیغام لے کے سارے ریجن میں بلکہ دنیا بھر میں ان کا نام وہ مشہور ہے, خصوصاً علاقے میں اس ریجن میں, ایشین کنٹری میں. تو میرے خیال میں جب یہ واقعہ ہوا اور یہ خبریں آئی کہ باچا خان یونیورسٹی پر حملہ ہوا ہے, تو سارے افغانستان میں اور خصوصی طور پر جو پشتون علاقہ ہے اس میں بہت لوگ مایوس ہو گئے تھے, اور جو سوشل نیٹ ورک ہے فیس بک, ٹویٹر اور دوسرے جو پیجز ہے ان پر لوگوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور اب تک بھی باتیں کرتے ہیں, اور ان کے سپورٹ میں کئی لوگ باچا خان کے جو تصاویر ہے وہ اپنے پیجز پر لگاتے ہیں, یا ان کا جو راستہ تھا عدم تشدد ان پر بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ کیا کر رہے تھے, اور اب ان کے اپنے ہی پشتون جو ہے, کیونکہ اب جو کلیم کیا ہے اس حملے کا ٹی ٹی پی نے کیا ہے, اور باجوڑ ایجنسی میں اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, تو یہ واقعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو طالبان ہیں وہ پشتون ہی ہے, تو اس یہ بات زیادہ تر لوگوں کو اور بھی مایوس کرتے ہیں.
زبیر بابا, یہ بتائیے کہ افغانستان کی ایک خبر رسا ایجنسی ہے ٹولو, اس پر بھی حملہ ہوا ہے, اس کی آپ کیا اہمیت بتا سکتے ہیں سننے والوں کو؟
جی اب تک اس طرح کا کوئی بڑا حملہ افغانستان میڈیا جو ہے یا میڈیا آؤٹ لیٹ جو افغانستان میں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اب تک. یہ ایک ویل پلانڈ لائک طالبان کی طرف سے ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹریس کیا تھا اور ان پر کڑی نظر رکھی تھی. تو اس سے پہلے طالبان نے خبردار کیا تھا تولو ٹی وی کو اور دوسرا چینل ہے ایک جو ٹی وی ون یہ کہتے ہیں. تو پھر بھی اس طرح جو پیشگوئی مشکل تھی کہ طالبان اس ٹی وی کو اتنا زیادہ تر لائک بڑا حملہ کریں گے اس پر. تو یقینی بات ہے کل سے جب یہ حملہ ہوا ہے ابھی بھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, ابھی بھی اس پر بہت لوگ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور نہ تنہا افغانستان میں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر لوگ اس حملے کو کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ اس میں صرف اس ٹی وی کے جو کارکن ہیں 7 کارکن مارے گئے اور 20 زخمی ہو گئے تھے.
جی جی آپ چند منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس وقت پشاور چلتے ہیں جہاں سے غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ ارشد ہارون نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ شروع سے اس سیگمنٹ میں رہے ہیں. ارشد ہارون یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت طالبان کو میز پر لانے کے لیے دونوں اسلام آباد اور کابل تعاون کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر کو 4 ملکوں نے کابل میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے طالبان کو دعوت دی کہ وہ بات چیت کے لیے میز پر آئیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے تاکہ پورے خطے میں امن ہو؟
جی اس پہ میں تھوڑا تفصیل سے اگر بات کروں تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی امن کی کے لیے کوششیں شروع ہوئی ہیں. ابھی ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ اچانک دورے پہ لاہور آئے اور پھر چلے گئے, پھر سیکرٹری سطح کی بھی ملاقاتیں ہوئی, تو اس کے بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا. اس طرح سے افغان مصالحتی عمل کو جب بھی آگے لے کے جایا جاتا ہے تو کابل میں بھی اور پشاور اور پختونخوا میں خودکش حملے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات جیسے APS ہے یا باچا خان یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور دیکھیں اس دن جس دن باچا خان یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اس دن باچا کی برسی, تو اگر یہ بڑے معنی رکھتا ہے تو ایسی قوتیں جن کا کاروبار ہی جنگ ہے وہ قوتیں ایسی جو ملکوں کے درمیان رابطے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کا جو عمل ہے وہ پیچھے جائے اور آگے نہ بڑھ سکے. اور ان کا کاروبار چونکہ جنگ سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اس کو دوام دینے کی کوشش کرتے.
جی آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی لیاقت الملک دیر سے, وعلیکم السلام, کہیے.
باچا خان یونیورسٹی کا جو واقعہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ APS کو دیکھے یا پاکستان جو حالت جنگ میں ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے سب افسوسناک ہے. لیکن ان قریب دو تین ہفتے میں ہم یہ سن رہے تھے کہ چاروں ممالک, چین, پاکستان, افغانستان اور امریکہ, وہ طالبان کو مذاکرات کے میز پر لانا چاہتے ہیں. اور یہاں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی, تاپی پروجیکٹ جو ہے اور جو کوریڈور ہے ہمارا چائنا گوادر کا.
جی آپ نے بڑی اہم بات کی کیونکہ اسی حوالے سے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا. کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور افغانستان سے بھی رابطہ کیا ہے تاکہ تمام ممالک بیٹھ کے اس وقت امن کے لیے کوشش کریں. ہم اگلے سیگمنٹ میں یہی آپ کو خبر سنائیں گے. اس وقت ہمیں کال کیا ہے ہنگو سے. حماد الدین نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم پوچھنا یہ تھا کہ اتنے جو ہوتے ہیں اتنے سیکورٹی والے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے, یہ جو دہشت گرد اتنے اہم جگہوں پہ مقامات پہ کس طرح پہنچ جاتے ہیں؟
بہت شکریہ.
اتنے اہم ہر سٹاپ پہ ہر پانچ منٹ بعد آپ کو سیکورٹی والے ملتے ہیں اور شناختی کارڈ وغیرہ سب کچھ چیک کرتے ہیں, اس کے باوجود اتنے اہم مقامات پر لوگ پہنچ جاتے ہیں, یہ تو ذہن ماننے کو تیار نہیں ہے, اس کا کائنڈلی بتا دیں.
اور ہمیں کال کیا ہے مظفر آباد سے راجہ زاہد نے. راجہ زاہد مظفر آباد سے. جی شاید راجہ زاہد کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہم زبیر بابک سے ایک آخری سوال کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو خدا حافظ کریں گے. زبیر بابک آپ خود بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے, کیونکہ افغانستان پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہ تو جڑے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی کارکردگی کچھ بڑھائی ہے؟
نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی تعداد افغان سیکیورٹی فورسز کی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, اتنے ہی جو ان کے خلاف جو لوگ لڑتے ہیں وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ایک دوست نے کال کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس یہ خودکش حملے جو ہے اس کو روکا کیوں نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر افغان حکومت اپنی جو تدابیر ہے یا جو سیکیورٹی میجرز ہے اور کو ان کو بڑھاتے ہیں, تو دوسری طرف طالبان بھی آئے دن اپنے ٹیکنیکس بدلتے ہیں اور اپنے ٹارگیٹس کو بدلتے ہیں. دو سال پہلے طالبان کا جو اہم مشن تھا وہ پولیٹیکل جو لوگ ہے اور جو سربراہان ہے یا ٹرائبل لیڈرز جو ہے ان کو ٹارگیٹ بنانا تھا, اور آج اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ ڈپلومیٹک جو کمپلیکسز ہے یا آفیسز ہے ان کو نشانہ بناتے ہیں, یا پشاور کے دو بڑے جو حادثے ہوئے ہیں, ایک اسکول پر ہوا تھا اور پچھلے سال, اور آج کل انہوں نے باچا خان کا جو یونیورسٹی ہے اس کو ٹارگیٹ بنایا تھا. تو وہ بھی اپنے جو ٹیکنیکس ہے وہ بدلتے ہیں. اور دوسری اہم بات ہے جو آدمی خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو جب تک ہم نے بات کی ہے سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو روکنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ جو آدمی اپنی زندگی ہے وہ ایک حملے کے لیے تیار کرتا ہے اور جان دینا پسند کرتا ہے.
زبیر بابک آپ نے بڑی اہم بات کی, لیکن صرف ایک منٹ کے لیے رکیں کیونکہ ہم یہی سوال ارشد ہارون سے کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ دونوں صاحبان کو خدا حافظ کریں گے. ارشد ہارون یہ بتائیے, ہماری اطلاع یہ ہے کہ غالباً وہاں پشاور نہیں یہ چارسدہ میں دھند آ گئی تھی جس کی آڑ میں یہ دہشت گرد اندر گھس گئے یونیورسٹی میں, یہ کس حد تک صحیح ہے خبر؟
چارسدہ سردیوں میں جب آسمان صاف ہو تو ہمیشہ صبح دھند وہاں پہ چھائی رہتی ہے, تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. جہاں تک دہشت گردوں کو اس سے فائدہ پہنچنا ہے, وہ تو آبویسلی اس سے پہنچا, انہوں نے اٹھایا اس کو فائدے کو, لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ عام راستوں سے نہیں جاتے. جیسے ایپیکس کے واقعے کے بعد جو فائنڈنگز آئیں اس میں تھا کہ پیچھے سے انہوں نے اسکول میں آ کے سیڑھیاں لگا کے دیوار پھلان کے آئے تھے, تو یہ عام راستوں سے اور عام طریقوں سے یہ وہ طریقے اور راستے استعمال نہیں کرتے, یہ اپنے لیے ریکی کرتے ہیں اور ریکی کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا راستہ ان کے لیے مفید ہوگا ان کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے.
جی ہاں بالکل. اور جیسے کل ہم نے جب عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک حساس ادارہ باچا خان یونیورسٹی پر زیادہ سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اور امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح ہوگا. بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کابل سے تھے سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل اور ہمارے ساتھ تھے پشاور سے غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ ارشد ہارون. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم پہلے موضوع سے جڑی ہوئی لیکن ذرا سا بین الاقوامی سطح پر اب بات کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اور یہ ایک بریکنگ نیوز سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی سائڈ لائنز پر ایک ملاقات ہوئی ہے جو پاکستانی اہلکاروں کی افغانستان کے سربراہ اشرف غنی سے ہوئی ہے, اور اس میں جو بائیڈن بھی ہیں, اور پاکستان نے اصل میں مدد مانگی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے چار سدہ میں اس کے حملہوروں کو ٹریس کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ان کو مدد دی جائے. ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر ہیں, اور لارڈ نذیر آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
اور لارڈ نذیر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم سب سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو رپورٹ سنانا چاہتے ہیں اسی حوالے سے, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف, امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان ایک اہم ملاقات سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہوئی. تینوں قائدین عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں جہاں انہوں نے سہ فریقی ملاقات کی. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ سہ فریقی ملاقات میں افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں پر غور کیا گیا. افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے چار فریقی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس عمل میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور چین بھی شامل ہیں. ان چاروں ملکوں کے عہدیداروں کے دو اجلاس رواں ماہ ہو چکے ہیں جن میں سے بات چیت کا ایک دور اسلام آباد جبکہ دوسرا کابل میں ہوا. امریکی نائب صدر جو بائیڈن, پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اب تک چار فریقی اجلاسوں میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. شرکا نے کہا کہ امن کا یہ عمل افغانستان اور خطے کے مفاد میں ہے. رواں ہفتے کے اوائل میں کابل میں ہونے والے چار فریقی اجلاس کے موقع پر افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان کے تمام دھڑوں سے کہا تھا کہ وہ امن عمل میں شامل ہوں. چار رکنی گروپ کا آئندہ اجلاس 6 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا. دریاسنا امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغان صدر اشرف غنی نے چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عزم کو سراہا. ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے علاوہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمبل سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق افغان قیادت اور جنرل جان کیمبل سے ہونے والی بات چیت میں چار سدہ میں یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. ISPR کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ نے صدر اشرف غنی, چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور جنرل جان کیمبل سے کہا کہ وہ اس حملے میں ملوث عناصر تک پہنچنے اور انہیں نشانہ بنانے میں تعاون کریں. بیان کے مطابق اب تک کی تحقیقات کے مطابق باچا خان یونیورسٹی پر حملے کو کنٹرول افغان سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان کا ایک کارندہ کر رہا تھا جو افغانستان سے حاصل کردہ موبائل فون کنیکشن استعمال کر رہا تھا۔ واضح ہے کہ حملے کے بعد بدھ کی شب پشاور میں نیوز کانفرنس کے دوران پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا تھا کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک دہشت گرد کے مارے جانے کے بعد بھی اس کے موبائل فون پر افغانستان سے ٹیلی فون آ رہا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور لارڈ نذیر، آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ، اچھا، لارڈ نذیر کو ہم عنقریب لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک اور بھی رپورٹ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو داعش ہے، اسلامک اسٹیٹ، انہوں نے بھی ایک میٹنگ بلائی تھی پیرس میں۔ جی، بتایا جا رہا ہے کہ لارڈ نذیر ہمارے ساتھ ہیں۔ لارڈ نذیر، آپ نے یہ رپورٹ سنی؟ لارڈ نذیر،
جی جی، آپ کی لائن پتہ نہیں ہو رہا ہے،
اچھا نہیں،
کلیئر نہیں ہے، لیکن اب آواز آ رہی ہے۔ جی
جی، تو یہ بتائیے کہ عالمی سطح پر اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان کو امن کے لیے مدعو کیا جائے، اس کے باوجود طالبان کی طرف سے بڑے حملے ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر بھی، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کل دہشت گرد حملہ ہوا۔ یہ بتائیے کہ عالمی سطح پر اب ممالک کتنے تیار نظر آتے ہیں طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟
دیکھیں جی، طالبان کے ساتھ مقابلہ تو پچھلے 10 سال سے شروع ہے، اور مجھے نہیں لگتا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ول پاور ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لڑتے رہیں۔ اسی لیے وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، اور یہ ڈائیلاگ جولائی کے بعد جو افغان گورنمنٹ ہے، افغانستان کی گورنمنٹ، انہوں نے پہلی میٹنگ کے بعد کٹ آف کیا تھا۔ انہوں نے ملا عمر کی وفات کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ وہ سچ نہیں بتایا تھا، اور کس سے انہوں نے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ ڈائیلاگ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہ جو حملے بڑھ چکے ہیں پاکستان کے اندر، میرے خیال میں یہ تھوڑے سے سیپریٹ ہیں، کیونکہ اس میں تاریخ طالبان اور ملا عمر، ملا کیا نام ہے اس کا، فضل اللہ، اور اس کے جو سپورٹرز ہیں، جو سپلنٹر گروپ ہے ان کا، اس کا زیادہ تعلق ہے، لیکن وہ سیپریٹ ہے طالبان افغانستان والے جو ہیں ان سے۔ لیکن جب تک ان کو انگیج نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ ان کو پورے کے پورے جو ہے وہ جو ان کے تحفظات ہیں یا ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، میرے خیال میں چائنا، امریکہ، پاکستان اور افغانستان کا بار بار بیٹھنا کوئی میرے خیال میں رزلٹ نہیں لائے گا۔ یہ جو فروری میں میٹنگ ہے، اس میں یہ ریزالو ہونا بہت ضروری ہے کہ طالبان کو انگیج کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا۔
بالکل، اور ساتھ ساتھ لارڈ نذیر، آپ کے علم میں ہے کہ کوئی 7 ممالک کے وزراء پیرس میں بھی ملے اور انہوں نے داعش کے خلاف حکمت عملی کا اعلان کیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کس حد تک ایک پیج پر ہے داعش کے خلاف؟
دیکھیں، پیج ایک پیج پہ تو کافی عرصے سے ہے، چاہے وہ پیرس کے اٹیکس ہوں یا دوسرے ممالک کے اندر، آپ نے ترکی کے اندر بھی دیکھا، وہ پاکستان کے اندر بھی دیکھا، اور عراق، سیریا کے اندر تو ظلم کی انتہا ہے۔ میرے خیال میں جب ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ ہماری بومنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور ہم نے ان کی تباہی اور بربادی کر دینی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ رشیا نے بھی یہی کہا تھا، سارے لوگ جو یہی کہتے رہے، لیکن ابھی تک ان کا کنٹرول کمانڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا۔ ابھی تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے تیل بیچنے کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ڈسٹروئی کر کے رکھیں گے اور چند دنوں کے اندر یہ کریں گے، وہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی بھی وہ $3 million کی کم از کم ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں میں بالکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ ان کو جب تک آئیسس داعش کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک امن کی کوئی صورتحال بن نہیں سکتی, کیونکہ یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں. لیکن اس میں جب تک آپ سعودی عربیہ اور جی سی سی کنٹریز کو اور پورے کے پورا وہ بلاک جو 34 کنٹریز کا سعودی عربیہ نے لیڈ کیا ہے اس کو ایران عراق کو ایک پیشن دے
بالکل. اور لارڈ نذیر آپ کے علم میں ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جوہری معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد پابندیاں بھی ہٹائی گئی ہیں. یہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے لندن سے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ بھی اگر شریک ہونا چاہیں تو یقیناً اس میں آپ لوگ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال, جو یہاں واشنگٹن میں ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کوئٹہ سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل نے. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ نے اپنا جوہری معاہدہ کیا ہے, جس کے بعد ایران پر جو پابندیاں تھیں وہ کسی حد تک ہٹا لی گئی ہیں. ہم اس کا جو پاکستان پہ اثر ہے اس پہ بات کریں گے, اور عالمی سطح پر اس کا جو معیشت پہ اثر ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا. ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کے تحت گزشتہ ہفتے یورپی یونین اور امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹا لی تھیں.
Let me add that lifting of sanctions on Iran, including on banking transactions, would be helpful in enhancing our relations with Iran in various fields of mutual interest, including trade.
جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں اٹھنے سے تجارت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا. امریکہ, یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے سخت تعزیرات عائد ہونے کے بعد کئی عالمی بینکوں نے ایران میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں, جس کے باعث پاکستان کے ایران سے بینکاری تعلقات منقطع ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت شدید متاثر ہوئی تھی. حالیہ دنوں میں پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے ایران سے بینکاری تعلقات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. دونوں ممالک کی تاجر برادری بھی دو طرفہ تجارت کے امکانات کے بارے میں خاصی پر امید ہے. کراچی چیمبرز آف کامرس کے سابق صدر عبد المجید حاجی محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر پابندیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان باضابطہ تجارت اور بارڈر ٹریڈ دونوں منقطع ہو گئے تھے.
دیکھیں, بیسیکلی یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ایک جو ٹریڈ ہمارا ایران کے ساتھ جو کھل کے نہیں ہو رہا تھا پابندیوں کی وجہ سے, پابندیاں ہٹ گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہمارے ملک کے لیے, ہمارے انڈسٹریوں کے لیے, لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے, کیونکہ کئی چیزیں ایسی تھی کہ جو ہمیں ایران سے ملتی تھی لیکن وہ سینکشن کی وجہ سے ہم نہیں منگا سکتے تھے, یا جو کئی چیزیں ایسی تھی جو ہم ایران ہمارا اچھا باہر تھا لیکن وہ ہم نہیں بیچ سکتے تھے.
عبدالمجید کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے ایران سے مال کی برآمد اور درآمد بہت آسان اور کم قیمت ہے۔ پاکستانی عہدیدار پابندیاں اٹھنے کے بعد ایران سے گیس کی درآمد کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رواں ماہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ایران کی بندرگاہ چابہار سے پاکستان کی بندرگاہ گوادر تک ریلوے لائن بچھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر آغا گل، آپ کا خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ۔
تو آپ بہت عرصے سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حامی رہے ہیں، ابھی جب یہ جوہری معاہدہ ہو گیا امریکہ ایران کے بیچ تو کافی ساری پابندیاں ایران پر سے ہٹا لی گئی ہیں، آپ کتنے پر امید ہیں اس ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے بارے میں؟
بات یہ بھی کہ گیس پائپ لائن تو ہماری گورنمنٹ اور پولیٹیشنز فیصلہ کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری اور سینسیبل فیصلہ ہوگا۔ پیپی تو نہیں چلتا جب تک افغانستان سیٹل نہیں ہوتا۔ اس کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ تھی اور وہ تھی امریکن پابندیاں۔ اب جب وہ پابندیاں اٹھ گئی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب حکومت کو 25 گھنٹے روز کام کر کے بھی یہ گیس پائپ لانے میں کیا دقت ہوگی۔ یہ گیس پائپ لائن تو بالکل ہماری لائف لائن ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جلد سے جلد فیصلہ کر کے اس گیس پائپ لائن کو لے آئیں گے۔
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ ڈاکٹر زبیر، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر زبیر اقبال،
ہیلو۔
جی جی، ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے جی ہمارے ساتھ بریگیڈیئر آغا گل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان اس وقت ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر کام کیوں نہیں کر رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں؟
دراصل بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلے فائنینسنگ کی بات آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ریجن میں اسٹریٹجک کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، خاص طور پہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، اس کی ریزولوشن بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان ایران کے ساتھ بڑی کوآپریشن دکھاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ اور دوسرے عرب ممالک جو ہیں وہ اس کو منفی انداز میں دیکھیں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام معاملے ریزالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریجنل قسم کی ایک پروشما ہو جائے، اس کے بعد یقیناً پاکستان اور ایران کے درمیان جو پائپ لائن بننی چاہیے جس کے بہت اہم فائدے ہوں گے وہ ہو جائے گی۔ اس میں وقت ضرور لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ صرف پرابلم پاکستان کے ہی اندر نہیں ہے، یہ پرابلم ایران کے اندر بھی ہے، جہاں پر اس وقت ایک ٹپکلشی پیدا ہوئی ہوئی ہے جو کہ ریولیوشنری گارڈز اور گورنمنٹ کے درمیان ہے۔ تو اگر وہ جلدی سے ختم کر لیتے ہیں تو پھر اس موومنٹ پہ جلدی سے موومنٹ ہو سکتی ہے۔
ڈاکٹر زبیر، یہ بتائیے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر پیٹرول کی قیمت کتنی گر گئی ہے، کچھ اسٹیٹس میں تو $2 سے تو بہت کم، کہیں تو $1.5 میں ایک گیلن پیٹرول بک رہا ہے۔ اگر ایران نے اپنی یا پروڈکشن شروع کر دی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ایران سے زیادہ آپ پورے ایک ریجن کے متعلق سوچیے۔ یقیناً ایران کی امید یہ ہے کہ وہ اس سال سے 500,000 بیرل زیادہ اور سیل کرنے شروع کر دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عراق، وہ بھی 5 سے 6 لاکھ بیرل کی ایڈیشن کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں، خاص طور پہ جن میں رشیا شامل ہے، وہاں پر پروڈکشن کم نہیں ہو رہی۔ ایسی کنڈیشن میں چونکہ یہ فیصلے جہاں تک آئل کی پروڈکشن کا معاملہ تھا جیو اسٹریٹجک قسم کے تھے، اس لیے ہوگا یہ کہ اگر اس قسم کی پروڈکشن سامنے آ جاتی ہے تو قیمتیں اور گریں گی۔ امید یہ کی جاتی تھی کہ 2016 میں آئل کی قیمت کوئی $50 per barrel کے حساب سے آ جائے گی، لیکن اب جو محسوس ہو رہا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ یہ قیمت $20 کم ہوگی، इसका मतलब है कि 30 या 35 डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिसके बहुत से नुकसान और फायदे हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जहां तक ईरान और सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालक का ताल्लुक है, उनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, उनके रिजर्व्स कमज़ोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर डोमेस्टिक जो है पॉलिटिकल टेंशन हो सकती है और वहां पर ग्रोथ कम होने की वजह से डिससेटिस्फेक्शन फैल सकती है। उसके बुरे असरात जो हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए रिमिटेंसेस में नज़र आएंगे। उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि आया ये जो कीमत ऑयल की कीमत गिर रही है, इसकी वजह से दुनिया में ग्रोथ पैदा होती है कि नहीं। ये एक बड़ा अजीब वक्त आया है जिस वक्त के ऑयल की कीमत उस वक्त गिरी है जबकि दुनिया की मईशत की बहुत कमजोरियां आ गई थी और वहां की ग्रोथ कमजोर से कमजोरतर होती चली जा रही थी, खासतौर पर चीन और दूसरे एशियाई मुल्कों में। ऐसी कंडीशन में अगर और ऑयल आता भी है तो उसका कोई खास खातिर को असर नहीं होता जहां तक ग्लोबल ग्रोथ का ताल्लुक है, और उसके साथ साथ रीजनल मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इस ऑयल प्राइस की कीमत को आप एक जिसे कहना चाहिए एक मिक्स ब्लेसिंग समझिए, क्योंकि इसमें मुश्किलात भी हैं और कुछ फायदे भी हैं।
जी, फायदे तो आवाम को तो हैं यकीनन, जिनका पैसा बचता है पेट्रोल खरीदने के लिए। लेकिन ये बताइए ब्रिगेडियर आगा गुल, आज जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारत होनी चाहिए खुसूसन बैंकिंग के शोबे में, आप क्या देखते हैं कि ऑयल पाइपलाइन के अलावा और किस किस्म का के फवायद पाकिस्तान हासिल कर सकता है ईरान के साथ कारोबार करके?
बहुत फायदा हासिल कर सकता है जी, हमारे पास वो चीजें हैं जो ईरान के पास नहीं है, फूड स्टफ है हमारे पास, ईरान के पास टेक्नोलॉजी हमसे सुपीरियर है, हम उनसे टेक्नोलॉजी बजाय यूरोप या चाइना से देने के ईरान से दे सकते हैं, और हमारी जो तिजारत का हुजम है वो बहुत बढ़ सकता है अगर पॉलिटिकल दोनों तरफ से वेल हो, और मेरा ख्याल है वेल है। ईरानियन बड़े इनलाइटेंड लोग हैं, मेरा पर्सनल रिएक्शन इंटरेक्शन भी रहा है, और पाकिस्तान के लिए बहुत उनके दिल में प्यार है, इसी तरह पाकिस्तानियों के दिल में भी ईरानियों के लिए हिस्टोरिक प्यार है, एक जैसे नाम है, जुबानें भी मिलती जुलती हैं, आधी उर्दू तो फारसी है, हमारे पोएट्स एक जैसे, हमारे हीरोज एक जैसे हैं। मैं समझता हूँ बहुत इजाफा हो सकता है अगर आउटसाइड के प्रेशर्स ना रहे। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं मैं तकरीबन सबसे मुतफिक हूँ, तो सिर्फ एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इतने वेरिएबल्स हैं इस वक्त कि कोई भी फूल प्रूफ जजमेंट करनी बड़ी मुश्किल है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को सेटबैक होगा, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं जो ऑयल डिपेंडेंट हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे चाइना है, और इस तरह बाकी जो दूसरे दुनिया के मुल्क हैं, उनको डेफिनेटली इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों की बेहतरी होगी, और जो पॉवर्टी लेवल है
कीमतें गिरेंगी,
थोड़ा सा कम होगा।
जी, कीमतें गिरेंगी
जी, बिल्कुल गिरनी चाहिए, हुकूमतों को चाहिए कि वो गिराएं कीमतें। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे वजीर खजाना साहब बजाय कीमतें कम करने के वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो पेट्रोल का फायदा हमारे आवाम को इतना पहुंचा नहीं जितना पहुंचना चाहिए था। बड़ी मेहरबानी उनकी, 104 रुपए से 76 रुपए आ गया पेट्रोल, लेकिन एक्चुअली पेट्रोल इस वक्त 30 रुपए लीटर होना चाहिए जो नहीं है अभी भी।
जी, और डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल का कहना यह है कि जब तक खित्ते के हालात बेहतर नहीं होते, आपको पता है कि पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उससे मुस्तफीद नहीं होगा, ये सऊदी अरब और ईरान का जो झगड़ा चल रहा है वो भी अभी तक हायल हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भी कोई कंट्रोल हासिल हो, जिसके बाद हम आप दोनों हजरात को दोबारा मदु करेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे सुई सदर्न गैस कंपनी के साबिक जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर आगा गुल, और यहाँ अमेरिका से थे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक और आईएमएफ से मुंसलिक डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, जो वाशिंगटन डीसी में होते हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। और जहाँ रंग को समेटते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हुद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे।
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔